حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا ہفتہ بسیج کی مناسبت سے بسیجی رضاکار فورس کے اجتماع سے خطاب 29 نومبر 2023۔ اس خطاب کی اہمیت کے پیش نظر بالخصوص جوانوں کے لیے ہماری گزارش ہے کہ اسے ضرور سنیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، بسیجیان عزیز.
بسیج رضاکار فورس کے محترم ارکین، خواهران و برادران عزیز، خوش آمدید. دوسرے شہروں میں عوامی رضاکار فورس بسیج کے اجتماعات میں شریک یہ تقریر سننے والوں کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں بھی انہیں یہاں ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا ہوں. بسیج کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ بسیج ملک کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک گراں بہا یادگار ہے. بسیج کی تخلیق امام خمینی نے کی تھی، وہی پدر بسیج ہیں. خود امام خمینی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک بسیجی ہوں. بسیجی کی شان یہ ہے. بسیج کے بارے میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کے تعلق سے میں چند نکات بیان کروں گا. پہلا نکتہ یہ ہے کہ بسیج کا فلسفہ دھمکیوں اور خطرات کے مقابلے میں ملک کو زیادہ سے زیادہ محکم بنانا ہے، اور یہ ہے بسیج کی تشکیل کا فلسفہ. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دور اندیشی سے یہ تشخیص دیا کہ ملک و قوم اور انقلاب کو مضبوط بنانے کے لیے ایک وسیع اور عظیم عوامی فورس کی اشد ضرورت ہے. چونکہ انقلاب عوام کا ہے، ملک عوام کا ہے، اس لیے اپنے انقلاب اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے عوام سب سے بہتر ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ انہیں راہ دفاع دکھائی جائے، اور امام خمینی نے تشخیص دیا کہ یہ راہ بسیج کی تشکیل ہے. یہ ہے بسیج کی تشکیل کا فلسفہ. بنابراہ بسیج ہر دھمکی اور خطرے کے مقابلے میں ملک کو زیادہ سے زیادہ محکم بنانے کے لیے ہے. یہ بسیج کی تشکیل کی اصل وجہ تھی. آج بھی یہ علت اور یہ فلسفہ اسی طرح موجود ہے. آج بھی بسیج رضاکار فورس ضروری ہے. اس سلسلے میں تفصیل بہت ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. عوام کے مفادات، ملک کی سیکیورٹی اور قومی تشخص کے ہمیں گیر مانو اور مادی دفاع کے لیے بسیج کی ضرورت ہے. گزشتہ 40 سے کچھ اوپر کے برسوں میں بسیج کے کارناموں نے اس ہدف کی تصدیق اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی اور بصیرت کی واضح طور پر نشاندہی کی ہے. میرے عزیزو، ملک میں بعض مواقع ایسے آئے ہیں کہ بسیج کا وجود فیصلہ کن ثابت ہوا. اس کا ایک عملی نمونہ دفاع مقدس ہے. یقیناً اگر عوامی رضاکار فورس بسیج نہ ہوتی تو نتیجہ اس سے مختلف ہوتا جو ہوا. دفاع مقدس کا واقعہ بسیج فورس کی شکل میں اس ملک کے عوام کی طاقت و توانائی کی عظیم نمائش ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نمونے بھی ہیں جن کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بسیج کی مختلف تعریفیں پیش کی ہیں۔ میں نے دو تعریفیں منتخب کی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ بسیج خدا کا مخلص لشکر ہے۔ خدا کا مخلص لشکر، آپ ان الفاظ پر غور فرمائیے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بسیج مدرسہ عشق ہے۔ یہ دونوں تعریفیں ایک ساتھ رکھیں۔ خدا کا مخلص لشکر، یہ تعریف ظاہر کرتی ہے کہ بسیجی جنگجو ہے، رزم اور جنگ کے لیے ایک لشکر ہے۔ جنگجو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی اور مادی طاقت بھی ہو، باطنی شجاعت اور ارادہ بھی ہو، اور جنگی تدابیر اور حکمت عملی بھی ہو۔ اور اس کا ایک نمونہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ عمر ابن عبدوت کے مقابلے میں آپ جسمانی قوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، شجاعت اور دلیری بھی دکھاتے ہیں، اور جنگی تدابیر سے بھی کام لیتے ہیں۔ امیر المومنین عمر ابن عبدوت سے فرماتے ہیں کہ ہم اور تم جنگ کریں گے۔ یہ کون ہے؟ وہ جیسے ہی پیچھے مڑتا ہے آپ اس پر وار کر دیتے ہیں۔ یہ جنگی تدبیر ہے۔ بنابراہ جنگجو ہونے کا مطلب ہے مادی توانائی، روحانی طاقت اور فکری قوت۔ اور خدا کے مخلص لشکر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت و توانائی کا یہ عظیم ذخیرہ ذاتی اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے لشکر کس کے لیے کام کرتے ہیں، کس راہ میں آگے بڑھتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں؟ بسیج خدا کے لیے جنگ کرتی ہے، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ بسیج صرف خدا کے لیے ہے۔ بنابراہ یہ بسیجی کی جنگ اور اس کی طاقت ہے، اشد ثبوت پیش کرتی ہے۔ دوسری طرف مدرسہ عشق ہے، بسیجی عاشق ہے، دل دادا ہے۔ لیکن یہ عاشقی اور دل باختگی معمولی اور غلط راستے پر نہیں ہے۔ اس عشق میں ایک مدرسے کی ظرفیت اور گنجائش پائی جاتی ہے۔ یہ عشق منظم اور بامقصد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عشق خدا سے عشق ہے، یہ عشق معنویت سے عشق ہے، عوام سے ہے، اور اس راہ میں اور جہد سے عشق ہے جس پر وہ چل رہا ہے۔ وہ عاشقانہ آگے بڑھتا ہے۔ مدرسہ عشق کا مطلب یہ ہے۔ آپ یہ نہیں فرماتے کہ بسیج عاشق ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ بسیج مدرسہ عشق ہے۔ اس عشق کی تعلیم ایک معینہ جہد دیتی ہے۔ یہ تعریفیں صرف لفاظی نہیں تھیں، صرف ایک تصور نہیں تھا۔ سب نے ان مفاہیم کی حقیقت کو دیکھا ہے، میدان جنگ میں بھی اور میدان محبت و عشق میں بھی۔ سب نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے، کہ بسیج کیا کرتی ہے۔ میدان جنگ میں دسیوں ہزار بسیجی، جن میں اکثر بے نام و نشان ہیں، عظیم کارنامے انجام دیتے ہیں، عظیم کام کر جاتے ہیں، فیصلہ کن نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو جنگ کا زمانہ یاد نہیں ہے، لیکن جنگ سے متعلق بعض کتابیں چھپ چکی ہیں، انہیں پڑھیں، دیکھیں کہ کیا کیا ہوا، کس طرح یہ دور گزرا، کس نیت کے ساتھ میدان میں آئے، کس عزم کے ساتھ قدم اٹھایا، کس طرح آگے بڑھے اور فیصلہ کن کارنامے انجام دیے۔ البتہ ان میں وہ ہستیاں بھی تھیں جو عظیم بلندیوں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ بسیج کی ایک چوٹی سلیمانی ہیں، ایک چوٹی سیاد شیرازی ہیں، شہید ہمت ہیں، شہید بابائی ہیں، شہید شہرودی ہیں، شہید ہمدانی ہیں، اور ایسی سینکڑوں ہستیاں ہیں جن کی مثال دنیا کے بنائے ہوئے مجموعوں، فوجی لشکروں میں نہیں مل سکتی۔ وہ اخلاص، وہ فداکاری، وہ شجاعت، یہ میدان جنگ ہے۔ اس کو سب نے دیکھا، یہ سب کی آنکھوں نے دیکھا۔ دفاع مقدس میں آپ بسیج کی جنگ کا مشاہدہ کریں، جو تھے انہوں نے قریب سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد دوسرے میدانوں میں آپ نے دفاع مقدس نہیں دیکھا ہے، لیکن دفاع حرم تو دیکھا ہے۔ دوسرے میدان بھی ہیں، انہیں دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ بسیج کیا کرتی ہے۔ محبت کے میدان میں، خدمت کے میدان میں، سبھی میدانوں میں، تعمیر کے میدان میں، صحت کے میدان میں، قدرتی آفات کے مقابلے کے میدان میں، علم و تحقیق کے میدان میں۔ شہید فخری زادے، جن کی شہادت کی برسی ہے، ایک بسیجی تھے۔ مرحوم کاظمی آشتیانی، ایک بسیجی تھے۔ سائنس کے میدان میں انہوں نے علم و دانش کی سرحدیں پار کی۔ علم و دانش کے میدان میں ان میں سے بعض نے معمول کی عالمی سرحدوں کو بھی عبور کیا۔ حقیقتیں سامنے لانے اور بصیرتیں پیدا کرنے میں اہم کارنامے انجام دیے۔ لہذا یہ جو امام خمینی نے لشکر مخلص خدا اور مدرسہ عشق فرمایا، ہم نے میدان عمل میں زمین پر اس کے نمونے واضح اور آشکار طور پر دیکھے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بسیج ایک تنظیم سے پہلے ایک ثقافت اور تہذیب ہے، ایک فکر ہے۔ بنابراین وہ سبھی لوگ جنہوں نے اس ثقافت کو تسلیم کیا اور اس راہ میں چلے ہیں، اس فکر کو اپنی راہ قرار دیا ہے، وہ چاہے اس تنظیم میں ہوں یا نہ ہوں، بسیجی ہیں۔ اور یہ ایرانی قوم کے بہت بڑے حصے کو شامل ہے، جبکہ بسیج کی تنظیم میں نہ ان کا نام ہے نہ رجسٹریشن۔ یہ ثقافت کیا ہے؟ یہ بسیجی ثقافت در حقیقت عوامی ہونا ہے، پابند عہد ہونا ہے، ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، ملک کے معاملات میں مؤثر ہونا ہے، ملک کے مستقبل سے لا تعلق نہ رہنا ہے۔ بسیجی ثقافت انقلابی ہونا ہے، انقلاب کی قدر کرنا ہے، انقلاب کے معنی و مفہوم کو جاننا ہے۔ بسیجی ثقافت قانون سے نہ بھاگنا ہے، نظم و ضبط کا منکر نہ ہونا ہے، اصولوں کی مخالفت نہ کرنا ہے۔ یہ ہے بسیجی ثقافت۔ ایک بسیجی ممکن ہے کہ کسی بات پر کسی پر معترض ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بسیجی قانون شکنی نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، دشمن کے ساتھ مشترکہ نکاسی نہیں تلاش کرتا۔ بسیجی ثقافت نمائشی اور دکھاوے کے کام سے پرہیز ہے۔ کھوکھلا کام صرف دکھاوے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بسیجی اگر شوروم میں کچھ رکھتا بھی ہے تو اس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کی نمائش کرتا ہے اس میں معنی و مفہوم ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے۔ لہذا بسیجی دکھاوے کے کام نہیں کرتا اور حقیقی کام کے لیے اٹھتا ہے، حقیقی قدم اٹھاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے اس رپورٹ پر توجہ دی اور اس پر غور فرمایا کہ نہیں، جو بسیج کے محترم کمانڈر نے یہاں پیش کی۔ اس میں بہت اہم باتیں کہی گئی ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ کام حقیقی ہیں۔ بسیجی ثقافت میں کمزور پر رحم اور ظالم کے مقابلے میں شدت ہے۔ خدمت سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ جہاں سیلاب آیا وہاں بسیجی زانو تک کیچڑ میں چلا گیا تاکہ سیلاب زدہ گھر کو صاف کر سکے۔ گھر کے مالک سے اس کا نام نہیں پوچھتا، اس کا دین و مذہب نہیں پوچھتا، اس کی قومیت نہیں پوچھتا، اس کا سیاسی نظریہ نہیں پوچھتا، یہ باتیں نہیں پوچھتا، جا کے خدمت کرتا ہے، وہ چاہے جو بھی ہو۔ یہ اہم ہے۔ بسیجی ثقافت میں تکبر و غرور سے دوری ہے، یہ بسیجی ثقافت ہے۔ بعض اوقات اپنی پوزیشن کے لحاظ سے لوگوں کو حیثیت اور عزت مل جاتی ہے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا احترام ہے، ہمارے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ہمیں آگے بڑھایا جا رہا ہے، ہماری تعریفیں کی جا رہی ہیں، تو ہم مغرور ہو جائیں، ہمارے اندر تکبر آ جائے، خود کو برتر اور اعلیٰ سمجھنے لگے، یہ سب بسیجی ثقافت کے خلاف ہے۔ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں دعائے مکارم اخلاق میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی، کہ لوگوں میں تمہارا قد جتنا بلند ہو خود کو اتنا ہی چھوٹا کر لو، غرور میں مبتلا نہ ہو۔ بسیجی ثقافت میں حق جتانے سے دوری ہے، بسیجی ثقافت میں شکوے شکایتیں گلہ مندیوں سے دوری ہے۔ ہم انقلاب، ملک، حکومت، عوام، پڑوسی اور دوست آشنا سب پر حق جتائیں اور اپنے اوپر کسی کا حق نہ سمجھیں، یہ بسیجی ثقافت نہیں ہے۔ بسیجی حق نہیں جتاتا بلکہ اپنے فرائض مد نظر رکھتا ہے، اپنے فریضے کو اہمیت دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ بسیجی تنظیمی توانائیوں سے اپنے فائدے میں کام نہیں لیتا بسیجی اس توانائی کو جو تنظیم سے اس کو ملتی ہے، اپنے پاس امانت سمجھتا ہے اور عزت و آبرو کے ساتھ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ بسیجی امین ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے لیے درس ہیں۔ امام خمینی جو فرماتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ میں بسیجی ہوں، ان کے اندر یہ سبھی خصوصیات مکمل طور سے موجود تھیں۔ یہ باتیں جو میں نے ابھی کہی ہیں امام خمینی کے وجود میں مجسم تھی۔ آپ ہمیشہ خود پر دوسروں کا حق سمجھتے تھے، ہمیشہ خود کو کمزور سمجھتے تھے، ہمیشہ عوام کو اپنے آپ سے بڑھتر سمجھتے تھے۔ وہی نوجوان جو آتے تھے آپ کا ہاتھ چومتے تھے، آنسو بہاتے تھے، امام خمینی انہیں خود سے بالاتر سمجھتے تھے۔ جہاں تک ہم نے امام خمینی کو پہچانا اور امام خمینی کو ہم نے نزدیک سے دیکھا، امام خمینی اپنی عمر میں ایک لمحہ بھی اپنی ذات، اپنے آپ، اپنی مرجعیت، اپنے اقتدار کی فکر میں ہرگز نہیں رہے۔ اگلا اور چوتھا نقطہ اور بہت اہم نقطہ ہے، بسیج کا وہ پہلو ہے جو ملیت اور سرحدوں سے ماورا ہے۔ یہ بھی امام خمینی کے فرمودات میں سے ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ استقامت کے عالمی مراکز کی اصطلاح استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہی بسیج ہے، ہماری بسیج نہیں، ان کی اپنی بسیج، لیکن ثقافت وہی ہے۔ استقامت کے عالمی مراکز کی تشکیل نے عملی شکل اختیار کر لی ہے، یعنی آپ اس کے نمونے، عملی نمونے خود اپنے علاقے میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا خورشید اقتدار طلوع ہونے دو، تب دیکھنا یہ تو صرف نتائج سحر ہیں۔ آپ اس خطے میں دیکھیں، وہی استقامت کے مراکز جس کی نوید اور بشارت امام خمینی نے دی تھی، آج علاقے کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ استقامت کے مراکز کر رہے ہیں، مقاومت کے مراکز کر رہے ہیں۔ اس کا ایک عملی نمونہ یہی آپریشن طوفان الاقصی ہے، جس کے بارے میں میں بعد میں عرض کروں گا۔ چند سال قبل لبنان کے معاملے میں امریکیوں نے کہا کہ وہ نیا مشرق وسطی تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی یعنی یہی مغربی ایشیا، یورپ والے اور ان کے پیچھے چلنے والے ہر چیز کو یورپ سے پرکھنا چاہتے ہیں۔ جو یورپ سے نزدیک ہے وہ مشرق قریب ہے، جو وسط میں ہے وہ مشرق وسطی ہے، جو یورپ سے دور ہے وہ مشرق بعید ہے، یعنی پرکھنے کا محور بھی یورپ ہے۔ یہ وہ غلط نام ہے جو انہوں نے رکھے ہیں، دوسروں نے بھی انہی کو یاد کیا ہے اور زبان پلاتے ہیں۔ مشرق وسطی یعنی مغربی ایشیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس علاقے کو جس کو انہوں نے مشرق وسطی نام دیا ہے نیا نقشہ دینا چاہتے ہیں، یعنی انہیں ایک نیا جغرافیائی نقشہ دینا چاہتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ امریکہ کے ناجائز مفادات اور ضروریات کی بنیاد پر۔ وہ جو چاہتے تھے اور جس کی کوشش کی وہ تو نہ ہو سکا، ناکام رہ گیا۔ انہوں نے حزب اللہ کو ختم کرنا چاہا۔ ان کے نئے نقشے کا ایک ہدف یہ تھا کہ حزب اللہ کو مکمل طور پر نابود کر دیا جائے۔ 33 روزہ جنگ کے بعد حزب اللہ پہلے سے 10 گنا زیادہ قوی اور محکم ہو گئی۔ یہ جو میں 10 گنا کہہ رہا ہوں، یہ تو میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں، حقیقت میں اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے عراق کو نگل جانے کی کوشش کی، چبا جانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ کر سکے۔ عراق کا ماجرا عجیب ماجرا ہے۔ امریکیوں نے عراق پر امریکی حکومت مسلط کرنے کا فیصلہ کیا، ایک امریکی جنرل کو برسر اقتدار لائے۔ بعد میں جب دیکھا کہ امریکی جنرل سے کام آگے نہیں بڑھ رہا، تو اس کو ہٹا کے ایک غیر فوجی امریکی کو اقتدار میں لائے تاکہ وہ عراق کا صدر ہو۔ کوشش کی کہ عراق کا صدر یا سلطان ایک امریکی ہو، دیکھا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اپنے آپ سے وابستہ ایک عراقی کو اقتدار میں لائے، کٹ پتلی عراقی کو اقتدار میں لائے۔ وہ بھی نہ ہو سکا اور آج تک کام آگے نہ بڑھا۔ آج عراق میں استقامت کے مراکز، مقاومت کے مراکز فلسطین کے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں، اور حکومت عراق پوری قوت سے موقف اختیار کر رہی ہے۔ یعنی وہ چیز جس کا نام امریکیوں نے نیا مشرق وسطی رکھا تھا، وہ آج جو ہو رہا ہے اور وہ اس سے 180 درجہ مختلف ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ پورے عراق کو ایک ساتھ ہڑپ کر جائیں، لیکن نہ کر سکے، نہ ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ شام پر قبضہ کر لیں، داعش اور جبہت النصرہ کے نام سے اپنے نیابتی عوامل کو شام کی حکومت کے خلاف میدان میں اتارا، مسلسل ان کی تقویت کی، ان کی مدد کرتے رہے، ان کی پشت پناہی کی، پیسے دیے، وسائل دیے، لیکن نہ ہو سکا، ناکام رہے، نہیں کر سکے۔ وہ نیا مشرق وسطی تشکیل دینے میں جو وہ چاہتے تھے پوری طرح ناکام رہے۔ اس مشرق وسطی کا ایک رکن یہ تھا کہ یہ مسئلہ فلسطین کو غاصب صہیونی حکومت کے حق میں ختم کر دیں، ان کے حق میں دے دیں اور فلسطین نام کی کوئی چیز باقی ہی نہ رہے۔ اور وہ خیانت آمیز دو ریاستی نظریہ جو انہوں نے پاس کیا تھا اس کو بھی اندر اندر ختم کر دیا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فلسطین کی پوزیشن 20 سال پہلے کے مقابلے میں کتنی مختلف ہو گئی ہے۔ 20 سال پہلے فلسطین کیا تھا اور آج کیا ہے؟ حماس 20 سال پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے؟ جی ہاں، علاقے کے سیاسی جغرافیے میں بنیادی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن امریکہ کے فائدے میں نہیں، بلکہ استقامتی اور مقاومتی محاذ کے حق میں۔ جی ہاں، مغربی ایشیا کا سیاسی جغرافیہ بدل گیا، لیکن استقامتی اور مقاومتی تحریک کے حق میں۔ استقامتی اور مقاومتی تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ امام خمینی نے صحیح سمجھا تھا، صحیح تشخیص دی تھی۔ استقامت و مقاومت کے مراکز نے ہوا کا رخ اپنے حق میں تبدیل کر دیا۔ اس نئے نقشے کی کچھ خصوصیات ہیں، میں ان میں سے بعض خصوصیات بیان کرتا ہوں۔ یہ نیا نقشہ جو تدریجی طور پر علاقے پر اپنا اقتدار جما رہا ہے، چند خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت امریکہ کا خاتمہ ہے، امریکی تسلط کا خاتمہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی علاقے پر امریکی تسلط کی نفی۔ اس کا مطلب امریکہ سے سیاسی رابطے کا خاتمہ ہے۔ اب ہمیں یہ توقع تو نہیں رکھنا چاہیے کہ علاقے کی حکومتیں امریکہ سے سیاسی رابطہ ختم کر لیں گی، نہیں، ان کے سیاسی اور اقتصادی روابط سب سے ہیں، امریکہ سے بھی ہیں، رکھیں۔ لیکن اب امریکی تسلط روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے۔ امریکہ کسی ملک میں جو چاہتا تھا، تیل سے متعلق، اسلحے سے متعلق، مختلف قسم کے رابطوں سے متعلق، اب آہستہ آہستہ زائل ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ زائل ہو بھی چکا ہے، اور اس کا زیادہ تر حصہ زائل ہو چکا ہے۔ امریکہ نے برسوں پہلے علاقے پر تسلط جمانے کی پالیسی شروع کی تھی۔ اس پالیسی کا اہم وسیلہ صہیونی حکومت کی حمایت تھی کہ جتنا ہو سکے اس کی طاقت بڑھائے، اس کے ہاتھ پیر کھولے، دوسروں کو اس کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے تیار کرے۔ البتہ یہ اس کی پرانی پالیسی ہے۔ 10 سال قبل، 1-2 عشرہ پہلے اس نے اس سیاست میں شدت پیدا کی، افغانستان گئے، عراق گئے، ان ملکوں پر قبضہ کر کے تسلط جمانا چاہتے تھے لیکن نہ کر سکے۔ آج اس علاقے میں امریکہ کو ہٹانے کی سیاست اور رجحان واضح طور پر بے کثرت پایا جاتا ہے۔ آج اس علاقے میں آپ کے سامنے اس کی ایک واضح اور آشکار علامت، یعنی یہی طوفان الاقصی آپریشن ہے۔ یہ آپریشن طوفان الاقصی صہیونی حکومت کے خلاف ہے، لیکن اس کا ہدف امریکہ کو ہٹانا ہے، اور یہ تاریخ ساز واقعہ ہے۔ اس نے علاقے میں امریکی پالیسی کا نقشہ درہم برہم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ طوفان الاقصی جاری رہا، جو کہ جاری رہے گا، اس علاقے میں امریکی پالیسی کا بالکل سے یکسر خاتمہ ہو جائے گا، تو اس علاقے میں سیاسی جغرافیہ کا نقشہ تبدیل ہونے کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ امریکہ کو ہٹانے کا، امریکی اثر و رسوخ اس خطے سے ختم کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بعض ممالک جو 100% امریکہ کے تابع تھے، انہوں نے بھی امریکہ سے دوری شروع کر دی ہے۔ یہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں جعلی اختلافات مسلط کر رکھے تھے۔ اختلافات کی دیوار گر گئی ہے۔ عرب اور غیر عرب کا اختلاف، شیعہ اور سنی کا اختلاف، ہلال شیعہ کا افسانہ، علاقے میں شیعت پھیلنے کے خطرے کی افواہیں، جتنی بھی بے سر و پا یہ باتیں انہوں نے پھیلا رکھی تھیں، وہ سب کی سب دم توڑ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ اسی آپریشن طوفان الاقصی میں اور اس سے پہلے فلسطینیوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کس نے کی؟ شیعوں نے کی، لبنان کے شیعوں نے، عراق کے شیعوں نے، عرب اور غیر عرب شیعوں نے۔ یہ اختلافات ختم ہو گئے اور اب ان مسلط کردہ اختلافات کی جگہ علاقے میں نئی گروہ بندی نے لے لی ہے، استقامتی مقاومتی دھڑے، سر تسلیم خم کرنے کے دھڑے نہیں۔ استقامت و مقاومت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت یعنی امریکہ کی زور زبردستی، تسلط پسندی اور مداخلتوں کو تسلیم نہ کرنا، یہ استقامت و مقاومت ہے۔ بعض 100% استقامت و مقاومت رکھتے ہیں اور بعض 80% اور بعض 50%، لیکن آج علاقے میں استقامت و مقاومت کی تحریک واضح اور آشکار ہے، اور اس کے مد مقابل سر تسلیم خم کر دینا ہے، جھک جانا ہے، جو ذلت آمیز ہے، اقوام اور حکومتوں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ ہمارے علاقے کے نئے نقشے کی ایک اور خصوصیت مسئلہ فلسطین کا حل ہے۔ پروردگار عالم کی خاص توفیق سے مسئلہ فلسطین اپنے حل کی طرف گامزن ہے۔ مسئلہ فلسطین کے حل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پوری سرزمین فلسطین پر فلسطینی حکمرانی۔ ہم نے اپنا فارمولہ پیش کر دیا ہے، فلسطین میں ریفرنڈم۔ غاصبوں کو اس میں شرکت کا حق نہیں ہوگا، لیکن خود فلسطینی، چاہے وہ سرزمین فلسطین میں ہو یا فلسطین کے پڑوسی ملکوں میں کیمپوں میں ہوں یا دوسری جگہوں پر، جہاں بھی ہوں، کئی ملین فلسطینی ہیں، انہیں حق رائے دہی حاصل ہے۔ ریفرنڈم دنیا کی پسندیدہ، قابل قبول اور فلسطین کو چلانے کی متمدن منطق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں اس کو صہیونی حکومت قبول نہیں کرتی، وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ہم جانتے ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن ان کا ماننا ان کے اختیار میں نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملک یا حکومت کسی بات کو پسند نہیں کرتی، لیکن اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے، اس کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے، اور انشاءاللہ عمل ہوگا اگر یہی استقامت کے مقاومت کے مراکز اپنے ارادے اور عزم راسخ سے اپنے مطالبات پورے کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کرتے رہے، تو یہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا مسئلہ فلسطین کا حل بھی اس کی ایک خصوصیت ہے، جو انشاءاللہ نیا مغربی ایشیا ضرور دیکھے گا۔ دنیا کے بعض ترجمان علاقے کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نظریے کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ایران کہتا ہے کہ یہودیوں یا صہیونیوں کو سمندر میں بہا دینا چاہیے۔ ہرگز نہیں، یہ بات بہت پہلے دوسروں نے یا عربوں میں سے کسی نے، کچھ لوگوں نے کہی تھی، ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ ہم کسی کو بھی سمندر میں پھینکنے کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری رائے وہی ہے جو عوام کی رائے ہے، جو حکومت فلسطینی عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آئے، جو لوگ وہاں ہیں اور دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، ممکن ہے کہ ان سب سے کہے کہ فلسطین میں رہیں، جیسا کہ بعض افریقی ملکوں میں، جہاں میں اپنے دور صدارت میں گیا تھا، لوگوں نے جد و جہد کی، کامیاب ہوئے۔ وہاں انگریز حاکم تھے، مقامی لوگوں نے انگریزوں پر غلبہ حاصل کیا، لیکن انہوں نے انگریزوں کو اپنے پاس روک لیا۔ شاید انہوں نے اس میں مسئلے سمجھی کہ انہیں رہنے دیا جائے۔ ممکن ہے کہ فلسطینی بھی انہیں رہنے دیں، یا کہیں کہ بعض جائیں اور بعض رہ جائیں، یا سب کے سب چلے جائیں، یہ اختیار انہیں فلسطینیوں کو ہے۔ ہم کبھی بھی اس بارے میں کوئی رائے نہیں دیں گے۔ یہ چند نکات تھے اس مسئلے سے متعلق۔ ایک بات آپریشن طوفان الاقصی کے بارے میں عرض کروں گا۔ یہ طوفان الاقصی اہم اور بے نظیر واقعہ ہے، جس نے اہداف کو نزدیک کر دیا ہے، اہداف تک پہنچنے کا راستہ مختصر کر دیا ہے، آسان بنا دیا ہے، اور بہت بڑا کام کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں، اس نے ہسپتالوں، اسکولوں اور عوام کی آبادیوں پر بمباری کر کے اور بچوں کو قتل عام کر کے اس طوفان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن نہ روک سکی اور روک بھی نہیں پائے گی، اور یہ طوفان ان جرائم سے رکنے والا ہرگز نہیں۔ آپ اخبارات اور جرائد وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں، میں تکرار نہیں کرنا چاہتا، لیکن صہیونی حکومت اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکی، اور غیظ و غضب میں آ کر عوام کی جان کو آ گئی۔ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا، بلکہ اس روش سے اس کی زیادہ رسوائی ہوئی۔ یہ وحشیانہ اقدام جو صہیونی حکومت نے کیا، یہ بیرحمانہ کام جو اس نے کیا، اس نے نہ صرف یہ کہ اس حکومت کو رسوا کر دیا بلکہ امریکہ کی عزت بھی خاک میں ملا دی، امریکہ کی آبرو ختم کر دی، چند مشہور یورپی ملکوں کی آبرو کو بھی خاک میں ملا دیا اور مغربی تہذیب و تمدن کو بھی خاک میں ملا دیا۔ مغربی تہذیب و تمدن تو یہ ہے کہ جب وہ فاسفورس کی بمباری کرتے ہیں، 5,000 بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، تو ایک مغربی ملک کا سربراہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے۔ یہ اپنا دفاع ہے؟ مغربی تمدن یہ ہے؟ اس معاملے میں یہ مغربی تہذیب بھی رسوا ہو کر رہ گئی۔ یہ المیہ جو تقریباً 50 دن میں رونما ہوا، ان جرائم کا خلاصہ ہے جو صہیونی حکومت گزشتہ 75 سالوں سے فلسطین میں انجام دے رہی ہے۔ اب ان کا نچوڑ پیش کیا ہے، ورنہ اس نے ان برسوں کے دوران ہمیشہ اسی طرح کے کام کیے ہیں۔ عوام کو قتل کرتی ہے، ان کے گھروں سے ان کو باہر نکالتی ہے، ان کے گھروں کو مسمار کرتی ہے، اور یہی آباد کار کالونیاں جو بنائی گئی ہیں، کہاں بنائی گئی ہیں؟ یہ صہیونی کالونیاں کس جگہ پر بنائی گئی ہیں؟ عوام کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے، ان کے کھیتوں کو تباہ کیا گیا ہے، ان پر صہیونی کالونیاں بنا دی گئی ہیں، اور اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے، مقاومت کرتا ہے، تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کوئی بچہ بھی سامنے آئے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو قتل کیا، یہ وہ کام ہے جو صہیونی 75 سالوں سے کر رہے ہیں۔ میری نظر میں طوفان الاقصیٰ رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ، اور جان لیں کہ خدا کی قوت اور نصرت الہی سے یہ جاری رہے گا۔ میرے معروضات ختم ہوئے، لیکن بسیج سے متعلق چند سفارشات اور نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سفارشات بسیج کے ادارے کے لیے بھی ہیں اور ان میں بعض سبھی بسیجیوں کے لیے بھی ہیں۔ میری پہلی نصیحت بصیرت بڑھانے کے بارے میں ہے، اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی۔ بصیرت کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اہم معاملات میں اقدام عمل کا اختیار آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دشمن کے کورٹ میں جا کے نہ کھیلیں، اگر بصیرت ہو تو سمجھ لیں گے کہ اس معاملے میں دشمن کا منصوبہ کیا ہے، دشمن کے منصوبے کے مطابق عمل نہ کریں، اور آج کی اصطلاح میں دشمن کے کورٹ میں نہ کھیلیں۔ ایک اور نصیحت یہ ہے کہ مستقبل کی امید ہاتھ سے جانے نہ دیں، وسوسوں کو، شبہات کو، شکوک کو اپنے قریب آنے نہ دیں۔ اس بات کی واضح دلیل کہ آج نوجوانوں کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، یہ ہے کہ گزشتہ 40 سے کچھ زیادہ برسوں کے دوران ہمیشہ پابندیاں رہیں، ہمیشہ اقتصادی معاشرہ رہا، اس کے باوجود اتنی ترقی و پیش رفت ہوئی ہے، صرف اسلحے کے شعبے میں نہیں، جو کہ ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے اور سب نے دیکھا، بلکہ ملک کے مختلف شعبوں میں عوام کے لیے، خدمات کے شعبے میں، مختلف شعبوں میں عوام کو رفاہ، آسائش فراہم کرنے میں، مواصلات کے شعبے میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، علم میں، پیداوار میں غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ دشمن نے اپنے خیالات میں ہمارے لیے ترقی کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ تجارت پر پابندی تھی، برآمدات پر پابندی تھی، بہت سی چیزوں کی برآمدات پر بھی پابندی تھی۔ ان حالات میں ملک نے ترقی کی، تو پھر اس ملک میں جو اس طرح ترقی کر رہا ہے، نا امیدی کی کوئی گنجائش، کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ ہر کام کر سکتے ہیں اگر میدان میں رہیں، کوشش کریں، اگر کام کریں، تو اب تک جتنی پیش رفت ہوئی ہے اس کی 100 گنا ترقی کر سکتے ہیں۔ ایک اور نصیحت یہ ہے کہ غرور سے پرہیز کریں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، مغرور نہ ہوں اس بات پر کہ ہم اتنے اچھے ہیں، ہماری اتنی عزت ہے، ہم اتنے بسیجی ہیں، ہماری اتنی تعریفیں ہوتی ہیں، امام خمینی نے یہ کہا، دوسرے لوگوں نے وہ کہا، اس پر آپ مغرور نہ ہوں، خدا کا شکر ادا کریں، آپ کو یہ توفیق ملی، خدا نے آپ کو توفیق دی کہ بسیجی ہوں، خدا کا شکریہ ادا کریں اور خدا سے دعا کریں کہ یہ نعمت آپ سے واپس نہ لے لے۔ ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ بڑے کاموں میں عاجزی اور ناتوانی کا احساس نہ کریں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی کام ایسا ہو جس کو انجام نہ دے پائیں، تو اگر ہمت کریں، تحمل سے کام لیں اور کوشش کریں، تو یقیناً وہ کام انجام پا جائے گا۔ جن کاموں میں فوری طور پر ہمیں ایسا لگے کہ یہ نہیں ہو سکے گا، ان میں راستہ یہ ہے کہ ہمت کریں، ضروری تحمل سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں اور کوشش جاری رکھیں۔ یقیناً ہم ہر بڑا کام کر سکتے ہیں، عاجزی کا احساس کبھی نہ کریں۔ لہذا ایسے موارد میں عاجزی کا احساس کبھی نہ کریں۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا، نمائشی اور دکھاوے کے کھوکھلے کاموں سے مکمل پرہیز کریں۔ شو روم میں کچھ چیزیں نمائش کے لیے رکھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی ضروری بھی ہوتا ہے، اس وقت جب وہ چیز اہم ہو۔ اس کے بعد کی نصیحت یہ ہے کہ یہ صفت اور عہدہ جو آپ کو عطا ہوا ہے، یعنی بسیجی صفت اور بسیج کا عہدہ، یہ آپ کے پاس خدا کی امانت ہے، اس امانت کی قدر کریں، امین رہیں اور اس امانت کی اچھی طرح حفاظت کریں۔ ایک اور نصیحت یہ بھی ہے کہ جھوٹی دڑے بندیوں سے پرہیز کریں، گروہ بندیوں سے پرہیز کریں۔ ملک میں مستقل طور پر دو دڑے بنا رہے ہیں، زید و عمر کی طرفداری، اس فکر کی طرفداری، اس کی طرفداری، یہ کیسی باتیں ہیں؟ جو لوگ آپ کی بنیادوں کو، آپ کے اصولوں کو، آپ کے دین و عقائد کو، آپ کے انقلاب کو، ولایت فقیہ کو، ان باتوں کو قبول کریں، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ ممکن ہے کہ سلیقے میں آپ سے اختلاف رکھتے ہوں، ایک بات جس کا واقعی شکوہ اور گلہ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے بعض بیانات ہیں، بلا وجہ کی باتوں میں، یہ اس پر حملہ کرتا ہے، وہ اس پر حملہ کرتا ہے، اس سے پرہیز کریں، آپ تو بسیجی ہیں، آپ یہ کام نہ کریں۔ اور آخری نصیحت یہ ہے کہ آپریشنل، میدان میں رہنے والے افراد کے ساتھ ہی پلاننگ کرنے والے افراد کو بھی اس ادارے میں لائیں۔ تدبیر، فکر اور پلاننگ کی ضرورت شجاعت اور دلیری سے پہلے ہے، تدبیر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور میری آخری بات وہ یہ ہے کہ خدا پر توکل کریں، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ خداوند عالم انشاءاللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔
لمن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ خداوند انشاءاللہ ہمیں شما رو محفوظ بداره۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔